لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
یہ قابل احترام بزرگو، آج بیان مختصر ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مجھے ایک تعزیت کے لیے ایک جگہ جانا ہے. کوشش کروں گا کہ 7:45 تک میں بیان پورا کر دوں، اور بیان کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا اور اس بات سے بھی اجازت چاہوں گا کہ مسافہ نہ کیا جائے تاکہ جانے میں دیر نہ لگے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے. قرآن و حدیث میں ایک اعتبار سے 4 اعمال بڑے اہم اور عظیم ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ ان کو بتایا گیا ہے اور اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. ان میں سے ایک ہے صبر. ہر مسلمان مرد عورت کو صبر کرنے کی تاکید ہے، صبر کو اختیار کرنے کا حکم ہے، صبر کرنے پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اور کوئی مسلمان مرد عورت ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندگی میں صبر کا مقام نہ آئے، صبر کا موقع نہ آئے، بلکہ صبر کے موقع تو ایسے ہیں کہ جو روزانہ ہی ہر مسلمان مرد عورت کو پیش آتے رہتے ہیں. لہذا ہر روز ہی صبر کے حکم کو بجا لانا قرآن و حدیث کا حکم ہے، ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا ہے. دوسرا شکر ہے کہ شکر کا حکم بھی قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ دیا گیا ہے، جگہ جگہ اس کی تاکید ہے، اور اس لیے بھی شکر ضروری ہے کہ کوئی بندہ مومن اور کوئی اللہ کی بندی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جسے اللہ تعالی کی انگنت نعمتیں حاصل نہ ہوں۔ ہر انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جبکہ ہر نعمت پر شکر لازم ہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اعضاء و جوارح سے بھی۔ اس لیے ہر دم ہر بندہ مومن کو شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ تیسرا عمل ہے استغفار۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو۔ معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ پاک نے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رکھا ہے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، تاکہ عام مسلمان مرد عورت ایسے ہیں کہ جس طرح ان سے کچھ نیکیاں صادر ہوتی ہیں اور وہ کچھ نیک کام انجام دیتے ہیں، وہاں ان سے بہت سی خطائیں اور غلطیاں اور کوتاہیاں بھی لازمن ہوتی ہیں، اور ان گناہوں کی معافی تلافی کے لیے اور ان گناہوں سے پاکی کے لیے اللہ پاک نے استغفار کی تلقین فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ خود سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ تو جب آپ گناہوں سے معصوم ہو کر استغفار کرتے تھے تو ہم تو بلا شبہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمیں کیوں نہ استغفار کی ضرورت ہے؟ جہاں جہاں صبر کا موقع ہو صبر نہ کرے تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، جہاں شکر کرنا چاہیے تھا شکر نہ کر سکے تو استغفار کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے استغفار تو لازمی ہے ہی، تو یہ بھی ایک ایسا حکم ہے کہ جو ہمیں ساری زندگی اختیار کرنا چاہیے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ چوتھا عمل استعاذہ کہلاتا ہے۔ چوتھا عمل ہے استعاذہ۔ استعاذہ کہتے ہیں اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کو، اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کو، پناہ مانگنے کو استعاذہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے، جگہ جگہ اس کی بھی تاکید ہے، اور بندہ اس کا بھی بے حد اور بے انتہا محتاج ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر دم، ہر لمحہ، ہر آن حادثات، سانحات، واقعات، آفات، بلیات، مصائب، پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں چھوٹی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، بہت بڑی بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ اللہ بچائے اس سے انسان کیا دین ایمان بھی متاثر ہو سکتا ہے، قبر اور آخرت بھی اس کی مخدوش ہو سکتی ہے، آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، دنیا کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہر دم ہر آدمی کو اللہ کی انگنت نعمتیں حاصل ہیں، اسی طرح ہر دم اس کے لیے اس قسم کے واقعات اور حالات بھی ہر دم ہر روز چھوٹے بڑے پیش آتے رہتے ہیں، اور ان حالات سے اللہ کی پناہ لینا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم بھی ہے اور ہمارے دین و ایمان کا ہم سے مطالبہ بھی ہے، اور اس کے بغیر ہم جی بھی نہیں سکتے۔ ہمیں جو لمحہ عافیت کا حاصل ہے، جو لمحہ اللہ تعالی کی یاد کا حاصل ہے، جو لمحہ سکون اور چین کا ہمیں نصیب ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے، ورنہ واقعات تو ایسے ہیں، حادثات تو ایسے ہیں کہ ایک ایک حادثہ، ایک ایک واقعہ انسان کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے اور اس کے سکون اور چین کو غائب کر دینے والا ہے۔ اس لیے استعاذے کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم ظاہر و باطن کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے ظاہر و باطن کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. تو صحابہ کرام نے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. تو یہ چار بڑی بڑی چیزیں ہیں جن سے اس حدیث میں خاص طور پر آپ نے صحابہ کرام کو اللہ کی پناہ لینے کی تلقین فرمائی, اور صحابہ کرام نے آپ کی خدمت اقدس ہی میں ان چاروں چیزوں سے اللہ کی پناہ لی. ہمیں بھی لینی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی, ہماری اولاد و نسل کو بھی اس فتنے سے محفوظ رکھے, دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے, ظاہر و باطن کے فتنوں سے بھی, جہنم کے عذاب سے بھی, قبر کے عذاب سے بھی. چنانچہ منیاد مقبول میں سات منزلیں ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی دعائیں جمع ہیں. ہر منزل کے آخر میں استعاذے والی دعائیں ہیں جو حضرات منیاد مقبول پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کو اس کا انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ ہر منزل کے آخر میں ایسی دعائیں ہیں جس کے اندر مختلف چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے ان میں جو سب سے بڑھ کر پناہ مانگنے کی چیز ہے وہ ہے دجال کا فتنہ. فتنہ دجال روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے اور اس سے پناہ لینے کی تلقین فرمائی ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ لینے کی تاکید فرمائی ہے اور تلقین فرمائی ہے. اور چونکہ یہ فتنہ حضور ہی کی امت میں قیامت قریب ظاہر ہوگا, اس لیے آپ نے اس فتنے سے پناہ لینے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تفصیلات بھی اتنی بیان فرمائی ہیں کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تفصیلات نہیں بیان فرمائی اور اس قدر اس کے حالات اپنی امت کو نہیں بیان فرمائے. اور فتنہ دجال کا خلاصہ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ملک شام اور ملک عراق کے درمیان میں ایک جگہ سے ظاہر ہوگا اور نمودار ہوگا, اور یہ جوان ہوگا, اس کے بال گھنگریالے ہوں گے, اس کی ایک آنکھ تو بالکل سپاٹ ہوگی, یعنی بالکل نہ بھویں ہوں گی نہ پلکیں ہوں گی نہ آنکھ ہوگی نہ آنکھ کا یہ خانہ ہوگا, بالکل ہی بس گوشت برابر ہوگا ہے. ایک آنکھ تو اس کی ایسی ہوگی اور دوسری آنکھ سے کانا ہوگا, اور کانا بھی ایسا ہوگا کہ اس کی جو دوسری آنکھ ہوگی وہ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی اور باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی. آنکھوں کی کیفیت یہ ہوگی, اور پیشانے پر اس کے کاف فارا لکھا ہوا ہوگا. چاہے کوئی پڑھنا جانتا ہو لکھنا جانتا ہو یا پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو, ہر آدمی جب اس کی پیشانی کو دیکھے گا تو اس کی پیشانی سے یہ کاف فارا پڑھ لے گا, وہ اس کے کافر ہونے کو پڑھ لے گا. حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میری زندگی میں دجال نکل آیا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر میری زندگی کے بعد یہ ظاہر ہوا تو ہر مسلمان خود اپنے طور پر اس کا مقابلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میری امت پر میرا نائب اور قائم مقام ہے، وہی میری امت کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی ان کی مدد کرنے والا ہے. اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دجال کے فتنے کو دیکھے تو سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ دے، جو بھی اس قرآن سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اس کے سامنے پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے، اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے، اس کے ستم سے اور اس کے فتنہ انگیزیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا. بلکہ اب بھی جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو سورہ کہف کی یہ فضیلت ہے کہ اس کا پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ بھئی دجال تو نکلے گا قیامت کرے، ہم کون سے وہاں تک زندہ رہیں گے، لہذا ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ فتنہ دجال اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جو مردوں پر بھی ہوگا زندوں پر بھی ہوگا. اس لیے مرنے کے بعد بھی خطرہ ہے کہ اس کے فتنے سے کوئی دوچار نہ ہو جائے، اس لیے ضرورت ہے کہ اب بھی ہم اس سے پناہ بھی لیتے رہیں، ستانہ کی پناہ مانگتے رہیں، ساتھ ساتھ سورہ کہف بھی اپنے معمول میں رکھیں، اور جمعے کے دن ایک مرتبہ دن میں یا رات میں سورہ کہف پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ اس عظیم فتنے سے بھی پڑھنے والا انشاءاللہ محفوظ رہے گا. جب یہ ظاہر ہوگا تو دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، تباہی اور بربادی پھیلائے گا. جہاں خود جائے گا وہاں تو خود ہی فتنہ بن جائے گا اور لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوگا، لیکن جہاں نہیں جائے گا وہاں یہ اپنے آدمیوں کو بھیجے گا اور ان کے ذریعے وہاں پر تباہی، بربادی، ہلاکت اور فساد برپا کرے گا. چنانچہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کی مدد کریں گے اور وہ دجال کی باتوں کو اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو لوگوں کے اندر پھیلائیں گے اور اس کی طرف سے اس کی مدد کریں گے. اللہ بچائے. یہودی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے، یہ اس کا ماضی بھی سیاہ ہے، اس کا مستقبل بھی سیاہ ہے، اس کا حال بھی سیاہ ہے. اللہ بچائے اللہ، کہ آخر میں بھی یہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو بھی یہ دجال کیا کہ ہم نوا اور اس کے معین اور مددگار ہوں گے. اب بھی یہ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ماضی میں بھی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ قتل کرنے والے، ان کو ستانے والے، ایذا دینے والے تھے، اور مستقبل میں بھی یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، دجال کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اللہ اور یہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، 27 دن عام دنوں کے برابر ہوگا. صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ حضور یہ جو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو 1 سال کے اس 1 دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی یا کچھ اور؟ سوال نہ کیا سوال کیا جائے. آپ نے فرمانی اندازے سے ہر 24 گھنٹے 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی، اس طرح یہ 1 سال میں 1 سال ہی کی نمازیں پڑھنی ہوں گی تو آج دن ایک ہی ہوگا، ورنہ انسان کا قیاس تو یہ کہتا ہے بھائی جب دن ایک ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. جیسے گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے، سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے، نماز 5 ہی پڑھنی ہوتی ہے، تو جب ایک دن ہے 1 سال کے برابر تو 5 ہی پڑھنی چاہیے. تو آپ نے کہا قیاس کی ضرورت نہیں، یہاں پر حکم یہ ہے کہ جس طرح 24 گھنٹے میں گھنٹوں کے اعتبار سے نمازوں کے اوقات آتے رہتے ہیں اور پانچ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح اس ایک سال کے ایک دن کے اندر بھی ایک سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ پھر صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضور اس کے چلنے کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وہ تیز رفتاری کے ساتھ زمین میں گھومے گا جیسے کسی بادل کے پیچھے تیز ہوا ہو۔ تو جب کسی بادل کے پیچھے تیز ہوا ہوتی ہے تو بادل کتنا تیز دوڑتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے، بس اسی طرح یہ دجال بھی نہایت تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتا ہوگا۔ ساری دنیا کے اندر یہ گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں مکہ اور مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے راستوں پر ملائکہ ننگے تلوار لیے کھڑے ہوں گے، اور جیسے ہی یہ وہاں سے اندر جانا چاہے گا تو اس کا راستہ روک دیں گے اور اس کا رخ پھیر دیں گے۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے لوگ اور مدینہ طیبہ کے لوگ اس کے شر سے، اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک جگہ سے یہ گزرے گا اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے اپنا خدا مانو، وہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے اور اس کو اپنا خدا مان لیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، جس کے نتیجے میں یہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، آنن فانن بارش ہو جائے گی، اور بارش ہوتے ہی زمین سے سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا، زمین سے سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا اور ہر جگہ ہریالی سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے مویشی صبح جب چرنے کے لیے جائیں گے تو شام کو خوب کھا کر موٹے تازے ہو کر کے واپس لوٹیں گے، انہیں کوہان بڑے موٹے موٹے ہوں گے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے، ان کی کوکھیں چارے سے بھری ہوں گی اور بڑی خوشحالی اور بڑی شادہ بھی ان کو محسوس ہوگی۔ اور ایک اور قوم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے تم مجھ کو خدا مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، وہ انکار کر دیں گے۔ جیسے وہ انکار کریں گے اور یہ وہاں سے جائے گا تو وہ لوگ کہیں سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، خشک سالی ان کے اندر اب پھیل جائے گی، کہیں سالی پائی جائے گی، بارش بند ہو جائے گی، خشکی ہوگی، کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ جائیں گے۔ ایک جگہ یہ جائے گا اور وہاں جا کر کے ایک جوان آدمی اس کے سامنے آئے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ بھائی تو مجھ پر ایمان لا اور مجھے مان۔ وہ کہے گا بھائی تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ تو وہ تلوار مارے گا اس کے سر کے اوپر اور اس کو دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر گر جائے گا جسم میں، ایک ٹکڑا ادھر گر جائے گا، وہ ان دونوں کو اتنا دور کر دے گا جیسے ایک جگہ سے کھڑے ہو کر کے آدمی تیر مارے تو جہاں جا کر کے تیر لگے تو تیر پھینکنے والے اور تیر لگنے کی جگہ جگہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ وہ ان دو ٹکڑوں کے درمیان کر دے گا، درمیان میں چلے گا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آئے گا، بالکل دو ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے، دور دور ایک دوسرے سے پڑے ہوئے ہیں، پھر حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ اب تو مجھے مانتا ہے، حد اب میں اور زیادہ مجھے یقین ہو گیا تو پکا تو جان لے۔ پھر وہ اس کو مزید تکلیف پہنچانا چاہے گا تو قادر نہیں ہو سکے۔ یہ اس قسم کے جو کرتب دکھلائے گئے یہ سب جادو، سحر، نظر بندی اور شعبدے بازی ہوگی۔ جیسے جادوگر ہوتا ہے تو جو نظروں پر جادو کر دیتا ہے، جس کو نظر بندی کہتے ہیں، کہ نظر کچھ آتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی۔ یہ گردن پہ پاؤں رکھنے کا کرتب تو آپ نے بھی سڑکوں پر کہیں دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ نظر بندی کرنے والے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پھر ایک آدمی کو بٹھا کر اس پہ چادر اڑا دیتے ہیں، تو چادر اڑانے کے بعد پھر جناب وہ اپنے نظر بندی کر دیں اور سر وہاں رکھ دیتے ہیں اور دھڑ وہاں ہوتا ہے، بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ جنابے والا وہ چادر اٹھاتے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھا ہی نہیں کبھی، یہی چکر اس کے پاس بھی ہوگا بس، کہ یہ شوبے بازی دکھلائے گا، جادو کے زور سے اس قسم میں کرتب دکھلائے گا، حقیقت میں اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے اس کا فتنہ. اس فتنے کی وجہ سے اللہ بچائے کوئی کافر ہو جائے گا اور کوئی اپنے ایمان پر جم جائے گا، مگر اس کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑ جائے گا. اس لیے اس سے بڑی ہی پناہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے یہ زمین کے اندر تباہی پھیلا رہا ہوگا، لوگوں کو پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں ڈال رہا ہوگا کہ یکایک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر وہ اس طرح اتریں گے کہ دو فرشتوں کے پروں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، دو زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہن رکھی ہوں گی، اور ان کے پیشانی مبارک سے جب وہ گردن جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب وہ سر اوپر کریں گے تو ان کے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے چاندی کے دانوں کی طرح، موتی کی طرح چمکتے ہوئے گول گول نیچے گریں گے. اور جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کو تسلی دیں گے. بہت سے مسلمان گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کو تسلی دیں گے، ان کے چہرے سے مٹی صاف کریں گے، اور پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے ہلاک کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا فرمائیں گے کہ جہاں ان کی نظر جائے گی وہیں ان کا سانس بھی جائے گا، اور جس کافر کو ان کا سانس رہے گا وہ مر جائے گا. سانس میں یہ اثر ہوگا کہ وہ سانس میں جو ہوا ہوتی ہے وہ جس کافر کے رہے گی وہ کافر مر جائے گا. لہذا آپ اس دجال کو ہلاک کرنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے اس کا پیچھا کریں گے تو مقام لدھ میں اس سے آمنا سامنا ہوگا. یہ مقام لدھ جو ہے اسرائیل کے اندر ہے، اور اس کے ایئرپورٹ کا نام ہے. اب بھی یہ چیز جگہ، یہ جگہ موجود ہے، اور یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، وہ اپنے مقتل میں جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ تو مقام لدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھیں گے تو وہ اس طرح پگھل کر ختم ہونے رہے گا جیسے کہ نمک میں پانی پگھلتا ہے. جس طرح نمک پانی کے اندر گھلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت کو دیکھتے ہی وہ دجال جو ساری دنیا کے اندر فتنہ بنا ہوا تھا، تباہی کا سامان بنا ہوا تھا، وہ ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہوگا. لیکن پھر بھی آپ اسے معاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ آگے بڑھ کر کے اسے کام تمام کریں گے. اس طرح سے یہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالی کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا ایک وقفے کے بعد، ایک عرصے کے بعد، کہ آپ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیے. مسلمانوں کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کو کوہ طور پر لے جائیے. اس لیے کہ اب ہم اپنے ایسی مخلوق کو ظاہر کرنے والے ہیں اور نکالنے والے ہیں کہ کسی کے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں، اور وہ یاجوج ماجوج ہے. یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں، حام، سام، یافث. ایک بیٹے کی یاجوج ماجوج اولاد ہے، باقی دو بیٹوں کی ہم سب دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، روابط ہیں، یہ سب دو بیٹوں کی اولاد ہیں. یہ یاجوج ماجوج جو ان کے ایک بیٹے کی اولاد ہیں، یہ انتہائی جنگلی ان پڑھ جاہل کافر اور انتہائی خونخوار قسم کے انسان ہیں اور یہ دنیا کے کسی کونے میں آباد ہیں. یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ دنیا میں کس جگہ پر ہیں, لیکن قیامت قریب یہ آئیں گے. ان کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے اس وقت کے مسلمانوں کو لے کر کے کوہ طور پہ تشریف لے جائیں گے, وہاں یہ سب مسلمان یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور وہ ہر بلند جگہ سے نیچے نہایت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گزریں گے. اور ملک شام میں ایک بحیرہ تبریہ ہے, ایک چھوٹا سا دریا ہے جس کی لمبائی 10 میل ہے. تو جب یہ وہاں سے جب وہاں یہ آئیں گے تو جو شروع کے انسان ہوں گے وہ اس بحیرہ تبریہ کا پانی پینا شروع کریں گے, اور جو بھی آتا جائے گا پانی پیتا رہے گا پیتا رہے گا, یہاں تک کہ اس کا سارا پانی پی کے ختم کر دیں گے. یاجوج ماجوج کے جو آخری حصے کے لوگ جب وہاں آئیں گے تو آپس میں کہ کبھی کسی زمانے میں یہاں پانی ہوا, یعنی شور شروع جو تھے انہوں نے تو پانی پیا ہے, جو آخری آئیں گے تو وہ دیکھ کر یہ کہیں کبھی کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوگا اور یہاں سے پانی بہتا ہوگا, لوگ یہاں سے پانی پیتے ہوں گے, حالانکہ انہیں کے بھائیوں نے تو پانی پیا ہے. اس سے آپ ان کی پیاس کا اندازہ کر لیں اور ان کی کیا کہتے ہیں کثرت کا اندازہ کر لیں کہ کتنے لا تعداد ہوں گے کہ وہ جناب بحیرہ تبریہ پی کے ختم کر دیں گے, اور ایسا لگتا ہے چاٹ لیں گے اسے کہ جناب وہ پیچھے والے جو آئیں گے تو ان کو ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا وہاں سے, وہ دیکھ کر سمجھیں گے معلوم نہیں کسی زمانے میں کبھی یہاں پانی ہوتا ہوگا, حالانکہ ابھی تو پیا ہے ان کے لوگوں نے. اور پھر یہ پوری زمین کے اندر پھیل جائیں گے, یہ کام لوٹ مار قتل و غارت گری تباہی بربادی ہلاکت اور کچھ کام نہیں ہوگا, بس خونخواری نکلائیں گے بس اور کیا کریں گے, اور پوری زمین پہ پھیل جائیں گے یہاں تک کہ یہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے. جبل خمر جو ہے بیت المقدس سے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے, اور خمر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ خمر کے معنی ڈھانپنے کے آتے ہیں. اس پہاڑ پر درخت اور جھاڑیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ پہاڑ ان کے اندر چھپا ہوا ہوگا, اس لیے اسے جبل خمر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں شراب بنتی ہے شراب بکتی ہے. جب یہ وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ زمین پر جتنے تھے ہم نے ان کو تو ہلاک کر دیا, اب آسمان میں جو مخلوق ہے اس کو ہی مارنا چاہیے. ہم وہاں پہنچ کر کے آسمانوں پر تیر چلائیں گے, اللہ پاک یہ بھی ایک فتنہ ہوگا, اللہ بچا. جب یہ آسمانوں پہ تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کے تیر خون میں رنگ کر واپس لوٹائیں گے. اب یا تو من جانب اللہ قدرتی طور پر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, یا یہ کہ جو آسمان میں پرندے اڑتے ہیں ان کے تیر لیں گے اور ان سے ان کے تیر خون آلود ہو کر کے واپس آئیں گے, لیکن بہرحال ان کے تیر خون آلود واپس آئیں گے اور یہ بڑے خوش ہوں گے کہ لوگوں ہی زمین والوں کو بھی ہم نے ختم کیا, اب آسمان والوں کو بھی ختم کر رہے ہیں. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر ہوں گے, وہاں مہنگائی کا یہ عالم ہو جائے گا, یہ کھانے پینے کی تمام چیزیں نایاب ہو جائیں گی, زمین پہ اترنے کا موقع نہیں ہوگا, اس لیے مہنگائی ہو جائے گی کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا, 100 دینار سے بھی بیل کا ایک سر جو ہے مہنگا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے مسلمان کوہ طور پر ہوں گے سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما, ان سے ہم کو نجات عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے. اور جتنے بھی یاجوج ماجوج ہوں گے ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہونے کی بیماری لگ جائے گی, اس کو نغف کہتے ہیں. یہ نغف ایک بیماری ہوتی ہے جو جانوروں کی گردن میں ہو جاتی ہے, اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس سے جانور مر جاتا ہے. تو یہ بیماری ان یاجوج ماجوج کے گردن میں ہوگی, اور جیسے یہ بیماری ہوگی تو ایک دم سارے کے سارے مر جائیں گے. جب یہ مر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور سے اتر کر کے نیچے آئیں گے, اور جب نیچے آئیں گے تو دیکھیں کہ پوری زمین میں ایک بارش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں ان کی چربی اور ان کی سڑان اور بدبو وہاں پہ موجود نہ ہو, یعنی چپا چپا جو ہے وہ سڑا ہوا ہوگا بالکل. ان کے مرنے کی بدبو کی وجہ سے پھولنے اور پھٹنے کی وجہ سے، پیپ اور رات کی وجہ سے، ان کی چربی وغیرہ کی وجہ سے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پروردگار عالم، اب زمین کو آپ ہی اپنے رحمت سے صاف فرما دیجئے، ہم تو اس کو صاف کرنے پہ بھی قادر نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے پرندے بھیجیں گے کہ جو بختی اونٹ کی گردنوں کی طرح ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی. میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اڑتے ہوئے ٹریکٹر ہوں گے، وہ اڑن ٹریکٹر ہوں گے. وہ بس وہ آئیں گے اور جناب ان سارے یاجوج ماجوج کے لاشوں کو، ان کے جسموں کو وہ اپنے منہ میں دبا دبا کے ایک جگہ ہے بیت المسجد کے قریب، وہاں جا کر کے وہ ڈال دیں گے. اور اللہ کی شان کی، یا تو ساری دنیا میں پھیلے ہوں گے یا وہ تھوڑی سی جگہ میں سارے کے سارے سما جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوگی، اور اس بارش کی وجہ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، چاہے خیمہ ہو، چاہے کچا پکا مکان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے میدان ہو، چاہے باغ ہو، چاہے کھیت ہو، ہر جگہ وہ بارش برسے گی. اور بارش ایسی ہوگی کہ اس بارش کی وجہ سے زمین آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی. ایک بہت بڑا سبق ہے بھائی بیچ میں، کہ کوہ طور سے پر رہتے ہوئے بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے. پھر زمین پہ آنے کے بعد دیکھیں گے کہ بھئی یا تو ہم قدم ہی نہیں لے سکتے، رہنا تو بہت مشکل بات ہے، پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان پرندوں کو بھیج کر کے زمین کو صاف کروا دیں گے، بارش کے ذریعے شفاف کروا دیں گے. معلوم ہے ہر آڑے وقت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے. بس یہ دعا تو زندگی کے اول میں بھی ہے، یہ دعا زندگی کے درمیان میں بھی ہے، یہ دعا زندگی کے آخر میں بھی. کسی موقع پر آدمی دعا سے فارغ نہ رہے، بس ہر حال میں دعا مانگتا رہے، دعا مانگتا رہے، دعا مانگتا رہے. تو دعا سے جو کتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں، یہ ہے تعلیم ہمارے لیے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر جب زمین صاف شفاف ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا زمین کو کہ بھئی تو اپنی برکتیں ظاہر کر دے، کیونکہ اب کافر وغیرہ سب ختم ہوں گے، اب تو مسلمان ہی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابے دار فرما بردار بندے ہی بندے. تو زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی اس طرح سے کہ جناب زمین میں جب ایک انار کا درخت ہوگا اس میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا جو 40 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے، اس کے چھلکے میں ایک جماعت سایہ لے کے دینے کے لیے بیٹھ جائے گی. ایک انار اتنا بڑا دنیا میں ہوگا، جنت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ہو رہی. اور دودھ کے اندر ایسی برکت ہوگی، ایسی برکت ہوگی کہ اونٹنی کا دودھ ایک پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، اور گایا کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی شافی ہوگا، بکری کا دودھ ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. اس طرح سے زمین کے اندر بڑی برکتیں اور فراوانی پیدا ہو جائے گی. یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے، اس کی خالص اطاعت کی وجہ سے. اس لیے کہ رزق میں تنگی گناہوں سے آتی ہے، رزق میں برکت اطاعت سے آتی ہے. جتنا آدمی متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا فرما بردار ہوگا، دنیا اور آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ بے حساب روزی عطا فرمائیں گے. اور جتنا گنہگار ہوگا، جتنا خطا کار ہوگا، جتنا نافرمان ہوگا، ویسے اس کی روزی تنگ ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے یہ بھی مشاہدہ لوگوں کو کروا دیں. اس کے بعد پھر اسی طرح کچھ وقت گزرے گا، یہاں تک کہ پھر ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور وہ ہر مسلمان کی بغل سے گزرے گی، تو اس کے بغل کو ذرا سا دبائے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی. اس طرح سے سارے مسلمان وفات پا جائیں گے، اس دھرتی پر اب کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ ہو، بس کافر ہی کافر پھر رہ جائیں گے. اور وہ کافر جو ہیں دنیا کے اندر اس طرح بدکاری، حرام کاری، عیاشی، فحاشی کا ارتکاب کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں، انہیں پر قیامت قائم. مسلمان تو پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہ خلاصہ ہے دجال کے فتنے کا بھائی، اس سے پناہ لینے کی حضور نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بھی اور دیگر تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. ایک صاحبہ نے اپنے پرچے میں بہت ساری دعائیں کرنے کے لیے لکھا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ جو دعائیں اس میں لکھی گئی ہیں سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ, ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ, ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما یا اللہ, ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا, دوزخ کے عذاب سے بچانا, ظاہر و باطن کے فتنے سے بچانا, دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ, دجال کے فتنے سے بچانا یا اللہ, ہمیں موت و حیات کے فتنے سے بچانا یا اللہ, ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچانا یا اللہ, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تازہ زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرما یا اللہ, خوب حلال روزی عطا فرما یا اللہ, تفقہ دین عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ, ہمیں حلم عطا فرما یا اللہ, حلم عطا فرما یا اللہ, حلم عطا فرما, تحمل و بردباری نصیب فرما, اچھے اچھے اخلاق سے ہم کو مالا مال فرما, ہماری ساری بد اخلاقیوں کو دور فرما یا اللہ. پرچے میں اس کے علاوہ جتنے بھی حاضرین اور حاضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعا کے واسطے کہا یا لکھا ہے یا اللہ, سب کی نیک مرادیں پوری فرما, سب کی نیک تمنائیں پوری فرما یا اللہ, دنیا میں بھی آخرت میں ہم لمحہ ہر آن ہم کو عافیت کامل عطا فرما, اپنے رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما یا اللہ, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمة.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکات العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com